السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. یہ کرسی جو ہے وہ تھوڑی سی کمر کی تکلیف کی وجہ سے میں استعمال کر رہا ہوں، زیادہ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے الحمدللہ. بس آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ صحت کامل عطا فرمائے. سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں اور چوتھے رکوع کا مطالعہ ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کیا تھا الحمدللہ. آج پانچویں رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور آخری دو رکوعوں کے بارے میں یہ ذکر ہوا تھا کہ زیادہ جو گفتگو آئی ہے وہ آخرت کے عقیدے کے حوالے سے آئی. چنانچہ اس پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا ہے اور انہی قدرتوں کے اظہار میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس اللہ نے ساری کائنات بنائی، تمہیں پیدا کیا، اس کائنات کو تمہاری خدمت پر لگایا اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، تو وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. یہ مضمون ہے جو آخری رکوع میں آج بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے زیر مطالعہ رہے گا. یہاں آیت نمبر 68 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ یاسین کی ارشاد ہوا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم طویل عمر عطا کرتے ہیں تو اس کو تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں. افلا یعقلون، پس کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم نے ہر شخص اس کا مشاہدہ کر رہا ہے اور فرمایا کہ جس کو ہم عمر طویل دیتے ہیں اس کو تخلیق میں الٹا دیتے ہیں. اس عادت کی بات تو یہ کہ جس طرح جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے اور اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، 8-10 مہینے تک بستر میں پڑا رہتا ہے، بڑی کمزوری کی حالت ہوتی ہے. اسی طرح عین بڑھاپے کی شکل کو دیکھ لیں، صورت کو دیکھ لیں، تو وہاں بھی یہ کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے. جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کا علم ابھی کم ہوتا ہے، اس کا فہم ابھی کم ہوتا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں انسان کی یادداشت اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بہت سی باتیں وہ علم رکھنے کے باوجود بھول جاتا ہے. اسی طرح جب ہم بچپن کی عمر کو دیکھتے ہیں، چھوٹے بچوں میں ضد کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، اڑ جانا اور غصے کا اظہار کرنا، اسی طریقے پر بڑھاپے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ سادہ سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح درجہ بدرجہ اس کو آگے بڑھا کر انتہا پر لے کر جاتا ہے اور پھر نیچے لے آتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ پورا پروسیس جو ہے زندگی کا، یہ بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ بندہ کس قدر محتاج ہے، کس قدر اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہے، کس قدر بندہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. دیکھیے، وہ کسی نے خوب کہا کہ سفید بال عام طور پر بندوں کو پسند نہیں آتے، چنانچہ جب پہلا دوسرا بال داڑھی کے سر میں نکلتا تو آدمی کو پریشانی، وہ نکال کے فوراً بات کر دیتا اس کو، اور جب زیادہ ہو جائے تو پھر بہت پریشانی پڑ جاتی ہے. خیر، دینی تعلیمات میں دیکھیں تو احادیث میں سفید بالوں کی بڑی اہمیت ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ موضوع اپنی جگہ پر ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسے پسند ہے کہ اس کے بال سفید ہو جائیں، کسے پسند ہے اس کے چہرے پر جھریاں آ جائیں، لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا پورا وجود میرے کنٹرول میں ہے. اور اگر آگے غور کریں تو اللہ نے اس انسان کی آنکھ کو دیکھنے کا کام دیا، یہ لاس سننا چاہے نہیں سن سکتی، اس کان کو سننے کا کام دیا ہے، لاس یہ دیکھنا چاہے نہیں، کنٹرولنگ یہ بندے گا. صرف وہ میدان جہاں عمل کا اختیار دیا ہے وہاں تم چاہو تو نیک بنو، چاہو تو بد بنو، وہی میرا اور آپ کا امتحان. اس کی بنیاد پر اللہ کے ہماری پکڑ بھی ہے، محاسبہ بھی، اللہ سب کے حساب کو آسان فرمائے. تو اللہ دکھا رہے ہیں کہ تم میری تخلیق کو دیکھو، درجہ بدرجہ تم آگے جو بڑھ رہے ہو کس قدر تم میرے محتاج ہو، اور میں جب چاہوں تمہاری تخلیق میں تمہیں الٹ پھیر کر دوں. اور ہاں، ضروری نہیں کہ بڑھاپے کی جن کمزوریوں کی طرف ابھی اشارہ ہوا یا جس کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ عین بڑھاپے میں جا کر ہی معاملہ ہو. گزشتہ چند دنوں میں ایک ہاسپٹل جانے کا اتفاق رہا، چچا ہمارے ایڈمٹ تھے وہاں پر، تو وہاں پر دیکھا کہ 26 برس کا نوجوان ہے، وہ بھی ہارٹ پیشنٹ بن کر آیا. اور بعض اوقات اور کم عمر کے بچے ہیں کہ جن کو تکلیف ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کا معاملہ رکھے. لیکن ایک عام جو لائف سائیکل ہے کہ بچپن سے لے کے بڑھاپا, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں اس کو لوٹا بھی دیتے ہیں تکلیف کے اندر. یہ تو ایک ہمارا عام مشاہدہ ہے. لیکن ہاں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر سے پناہ مانگی, باعوذ بک من ارذل العمر, اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں ایک نکمی عمر سے, جب آدمی ظاہری اعتبار سے دوسروں کا محتاج ہو جائے, ظاہری اعتبار سے وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس عمر سے ان سب کی حفاظت رکھے, اور اللہ اپنی زبان میں رکھے. تاہم اس میں بھی ایک پہلو ہے, اگر کوئی اس سطح کو پہنچ گیا ہے تب اس کی اولاد ہوگی, تو اس کے گھر والے ہوں گے, فرض کیا بنتا ہے اس کی خدمت کرے. یہ بھی ایک امتحان ہے نا, کسی کو اس عمر اور اس کیفیت میں اللہ نے پہنچایا تو اس کے لیے بھی امتحان ہے, اور جو اس کے زیر دست ہیں, زیر تحت ہیں اولاد یا دیگر لوگ, ان کا بھی امتحان کہ وہ اس کی خدمت کہاں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. فرمایا کہ ومن نعمره ننقصه في الخلق, جس کو عمر طویل دے کر اس کو تخلیق میں لوٹا دیتے ہیں. افلا یعقلون, تشکیا واقعوں سے کام نہیں لیتے انسان, اسی پہ غور کرے تو کس قدر وہ اللہ کا محتاج ہے. دیگر مقامات پر قرآن کیا کہتے ہیں, ایک تو اس قدر محتاج ہو, اور یہ کہ تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا تھا, جب تم نہ تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا فرما دیا, کس قدر محتاجی کی تمہاری زندگی ہے, تو وہ اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. آگے ایک اور خوبصورت بات, وما علمناه الشعر وما ينبغي له, اور ہم نے انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا, اور نہ یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر نشان ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ قرآن تو ایک ذکر یا دہانی ہے اور واضح قرآن ہے, اس کے مضامین بڑے واضح کر دیے گئے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. پہلی بات فرمائی کہ ہم نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا. مشرکین عرب نے خاص طور پر مکہ مکرمہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں شعر, شعر و شاعری یہ سب سے بڑا فن یا سب سے بڑی کوالیفیکیشن سمجھی جاتی تھی, اور چنانچہ عربوں میں یہ بات بھی معروف تھی کہ ان کے جو بڑے بڑے شعراء کا کلام ہوتا اس کو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے. کسی کو آپ نے کبھی سنا ہوگا سبع معلقات, سبع سات کو کہتے ہیں, ستہ چھ کو کہتے ہیں, سہائے ستہ چھ مشہور کتاب حدیث کی, سبع سات کو کہتے ہیں معلقات, لٹکی ہوئی چیز. تو اتنا بڑا یہ علم تھا, یا کہیے فن کہہ لیجئے, مہارت کہہ لیجئے, جس کی سب سے زیادہ قدر و قیمت تھی اس دور میں, کہ شعراء جو معروف ہوتے اور جن کا کلام بڑا اونچا ہوتا ان کے کلام کو لکھ کر کعبے کی دیواروں پر لٹکا دیا جاتا. تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلام پیش کرنا شروع کیا, کچھ لوگ دنگ بھی رہ گئے, تو کہا یہ شاعر ہی, تو قرآن کہتے ہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له, نہ ہم نے ان کو شعر سکھایا نہ یہ شعر شاعری, یہ رسول اللہ کے شاعر نشان صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے قرآن کے وما هو بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. پھر قرآن ان عربوں کو خطاب بھی کرتے کہ اچھا تم اپنی دانش سے سمجھتے ہو کہ شاعری ہے, معاذ اللہ, اگر تم اپنی دانست میں سمجھتے ہو کہ شاعری ہے اور تمہیں اپنی شاعری اور زبان پر بڑا ناز ہے, تو قرآن کا مقابلہ کر لو. اور اس مقابلے میں انتہا پر آ کر اتنا ہلکا کیا معاملہ کہ سورہ البقرہ میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور اگر تمہیں شک و کلام میں جو اپنے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, تو اس قرآن کی کسی ایک سورت سے ملتی جلتی سورت ہی پیش کر کے دکھا دو, اور جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو اللہ کے سوا اگر سچے ہو اس دعوے کے اندر. خیر آگے یہ بھی فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ, بس اگر تم یہ نہ کر سکو, ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے تو پھر جہنم کی آگ سے ڈرتے رہے. تو خیر جن لوگوں کا دعویٰ تھا کہ معاذ اللہ یہ شاعری ہے, تو ان کو کہا کہ پیش کر کے دکھا دو, مگر ان کی عقل دنگ رہ گئی اور ان کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کلام کا مقابلہ کر سکے. چنانچہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر کے بعد کسی نے سورۃ الکوثر لکھی ہوئی دیکھی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, بہت بڑے شاعر نے دیکھا یہ تین آیات لکھی ہوئی دیکھی. ویسے ہم شاعری سے تھوڑا بہت تو واقفیت رکھتے ہیں نا, وہ اسٹینزا تو دو کا شعر بنتا ہے نا, پھر چار کا گروپ پورا ہوتا ہے, رباعی وغیرہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس شاعر کے پڑھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, تو اس نے کہا ما ھذا کلام البشر, ما ھذا کلام البشر, بھی کسی بشر کا کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو وہاں تو دنگ رہ گئے وہ لوگ. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے ایک اور بات کی, نہ ہمیں شعر سکھایا
نئی شعر اور شاعری ان کے شاعر شان. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. کوئی مشہور شعر ہوگا, جیسے بھی ہم نے چار ایک کو دو چار مشہور شعر تو یاد ہوتے ہیں, چاہے مزاج نہ بھی ہو تو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مشہور شعر پڑھنا چاہا اور جب آپ نے پڑھ لیا تو غلطی ہو گئی, تو صدیق اکبر مسکرائے اور عرض کی کہ انا اشہد انک رسول اللہ, اے اللہ کے نبی بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. شعر آپ کے معاملے کا معاملہ نہیں ہے, شعر آپ کے میدان کی شعر نہیں ہے, آپ اس میدان کے آدمی نہیں. اور قرآن کی آیت پڑھ دی, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو نہ شعر سکھایا نہ وہ اس کے لائق ہے, نہ وہ شعر ان کے شاعر نشان ہے. ہاں ضمن ایک بات, بلکہ اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ, لیکن قرآن حکیم میں قرآن نے شعراء کا پول بھی کھولا ہے. چنانچہ ایک سورۃ الشعراء بہت عرض کا مطالعہ کر چکے, تو سورۃ الشعراء کے آخر میں قرآن نے عام طور پر شعراء ان کا پول کھولا ہے. یتبعوہم الغاوون, عام طور پر شعراء کا معاملہ کیا ہے, ان کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کراچی میں بڑے بڑے شعراء گزرے, آپ حضرات اس سے زیادہ واقف ہوں گے, جو بزرگ ساتھی ہوں اور زیادہ واقف ہوں گے. ذرا ان کے ناموں کو ذہن میں لے کر آئیے اور ان کی مجالس کو ذہن میں لے کر آئیے اور ان کے ہاں سے نکلنے والوں کو ذہن میں لے کر آئیے, تو بہت خوبصورت یہ مقام ہے قرآن کا سورۃ شعراء کے آخر میں. یتبعوہم الغاوون, عام طور پر گمراہ قسم کے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. فی کل وادی یہیمون, ہر وادی میں سرگردہ رہتے, کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے. کبھی اس کی تعریف ہے, ماضی میں تو یہ رہا نا, تعریفیں کرنا ہوتی تھی کہیں گی کسی سے پیسے بنانے کے لیے, زمین آسمان کے قرابے ملا دیں گے. چنانچہ یہ ہوا کہ ایک مجلس سجی اور ایسے کسی شاعر کا انتقال ہو گیا اور پھر لوگوں نے آ کر اس کے بارے میں بڑے تعریفی کلمات کہنا شروع کر دیے, چلا تو گیا تھا دنیا سے وہ. ایک صاحب اٹھ کر آئے آخر میں, کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے اس کی بڑی تعریفیں بیان کی ہیں, تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کے جیسا بنا دے. تو مجلس میں ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے آمین کہا ہو, مجلس میں ایک بھی نہیں تھا جس نے آمین کہا ہو. ایک تو وہ خود ایسا ہوگا کہ دنیا جہاں کے قلابے آسمان و زمین کے قلابے ملا دے کسی کی تعریف میں, اور پیچھے پیروی کرنے والے بھی ایسے تھے جو اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہے تھے, تو کسی نے کہا سمجھانے کے لیے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کے جیسا بنا دے, لیکن آمین کی آواز کسی کی ذرت ذرت سے بھی نہیں آئی. تو قرآن دوسری بات کہتے ہیں کہ کیا ہر وادی میں سرگردہ, کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات. اور تیسری بات قرآن کیا کہتا ہے, یقولون مالا تفعلون, مالا یفعلون, کہتے ہوئے جو کرتے نہیں, ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. تو خیر یہ سورۃ شعراء کے آخر میں قرآن حکیم نے شعراء کا قول بھی کھولا. ہاں اس کا ایک ایکسپشن بھی دیا, استثناء بھی دیا, مگر اقبال کے بارے میں اقبال نے خود اسی تناظر میں شاید یہ کہہ دیا کہ اقبال بڑا ادیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا وہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکتا ہے. کچھ مسئلہ ضرور ادھر عام طور پر, مگر سورۃ شعراء کے آخر میں قرآن نے ایک کوشچن دیا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کے اوپر ظلم کیا گیا, ایسوں پر کوئی پکڑ کا معاملہ نہیں. وہی ایک کوشچن ہے جو سورۃ شعراء کے آخر میں آتا ہے اور کچھ احادیث میں اس کا تذکرہ ہوا. مثلاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من الشعر لحکمہ, یقینا بعض اشعار بخاری کی حدیث ہے, ان من الشعر لحکمہ وان من البیان لسحر, کہ بہت سے اشعار ان میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں اور بہت سے بیان ان میں جادو کا سا اثر ہوا کرتا ہے. تو حاصل کلام یہ کہ اچھے اشعار ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں, جس سے کچھ اللہ کی تعریف بھی ہو, اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف بھی ہو, اچھے موضوعات پر گفتگو ہو, یعنی بیان اچھے موضوعات کو اشعار میں بیان آ جائے اور اہل ایمان اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کے ایمان کے جذبات کو جلا بخشنے کا معاملہ ہو, خیر کی طرف رہنمائی کا معاملہ ہو. جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو کہا کہ تم میری طرف سے تیر چلاؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان, اللہ اکبر, اور کبھی حسان سے کہا کہ حسان تم میری طرف سے ان لوگوں کا جواب دو جو حجو کرتے ہیں, جو میری شان میں گفتگو کرتے ہیں, حسان اپنے اشعار کے تیروں سے تم ان کو جو ہے وہ جواب دو. تو یوں شاعری کا وہ تصور جہاں خیر کی بات ہو, ایمان کی بات ہو, اعمال صالحہ کی بات ہو, اچھے جذبات کو پروان چڑھایا جاتا ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کی دلیل بھی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے اور قرآن حکیم کی سورۃ شعراء کی آخری آیتوں سے مل جاتی ہے. لیکن رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو قرآن کہہ رہا نہیں، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ ہم نے ان کو شعر سکھایا نہ ان کی شاعر شان تھا. اس پر یہ تذکرہ بھی ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ بہرحال شاعری کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمزوری وابستہ ہو ہی جاتی ہے، جیسے کہ اقبال نے اپنے شعر میں کہہ ڈالا. اور اللہ کے نبی کے ہاں جو صحابہ کی جماعت تیار ہوئی کہ یستیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار میں سے تلوار خالد بھی دکھائی دیں گے، کہ ارحم امتی، میری امت میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، کہ یشہد اللہ عمر، یہ اللہ فی امر اللہ، اللہ کے معاملے میں اللہ کے حکم میں سب سے شدید تر کون؟ عثمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حیا میں سب سے بڑھ کر کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقباہم، فیصلے کی صلاحیت، قوت فیصلہ، صحیح ڈسیزن تک پہنچنا، صحیح فیصلے تک پہنچنا، اس کی صلاحیت سب سے بڑھ کر کتنے؟ سیدنا علی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو جماعت تیار ہوئی ہے یہ کبھی شاعری سے تیار نہیں ہو سکتی، یہ کبھی شعراء کی مجلسوں سے تیار نہیں ہو سکتی، یہ تو تیار ہو سکتی وحی کی تعلیم کی بنیاد پر، یہ تو تیار ہو سکتی ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کا بھی تجزیہ ہمارے علماء نے، مفسرین نے فرمایا. بہرحال فرمائے کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغی لہ، نہ یہ شعر و شاعری ان کے شاعر نشان ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن کی یاد دہانی ہے اور واضح قرآن ہے. واضح قرآن سے مراد اس کی تعلیمات واضح ہیں، یہ بھی پہلو سمجھ لینا چاہیے. قرآن حکیم یاد دہانی کا باعث ہے، یہ ذکر بارہا آتا ہے. یہ دو پہلو ہیں قرآن حکیم کے تعلق سے بنیادی. ایک قرآن کا پہلو جس کو تذکر کا میدان کہتے ہیں، تذکر کا میدان یاد دہانی، اور ایک قرآن کا پہلو تدبر کا میدان. تدبر ہے گہرا غور و فکر. مثال کے طور پر سمندر پہ کوئی آئل ٹینکر اگر ہمیں ڈوبتا ہوا نظر آئے تو بالکل سرفیس پر تو ہمیں تیل ہی تیل دکھائی دے گا، سامنے نظر آ جائے گا، اور تھوڑا سا نیچے پانی ہوگا. لیکن کوئی چاہے کہ میں دیکھ لوں کہ موتی کہاں سے ملتے ہیں تو سمندر کی تہ کے اوپر نظر نہیں آتے، اس کے تو ڈیپ انٹو دا سی، ڈیپ انٹو دا اوشن، سمندر کی تہ میں جانا پڑتا ہے. تو ایک جو سمندر کے سرفیس پر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تیل گرا ہوا یا پانی ہوگا، اور ایک سمندر کی گہرائی میں اتر کر وہاں سے موتی نکال کر لے کر آنا. اسی طرح قرآن کا لفظ سمندر بھی چھوٹا ہے قرآن کے علم و حکمت کے خزانوں کے لیے، لفظ سمندر بھی چھوٹا ہے قرآن کے علم و حکمت کے خزانوں کے لیے. خیر، ایک قرآن کا بنیادی پیغام ہے، بنیادی وصیت ہے، بنیادی نصیحت ہے، بنیادی ہدایت ہے، وہ قرآن کے سرفیس پر موجود ہے ہر انسان کے لیے. اور ایک قرآن، قرآن اللہ کا کلام، اقبال جیسی شخصیت پر آج بھی لوگ اگر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو اقبال کیا ہے؟ اقبال اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہے. تو غلاموں کے غلاموں کے غلام کے کلام پر اگر لوگ آج پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، نہ جانے حکمت کے موتی اور خزانے تلاش کر کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں، تو رب کائنات کے علم اور حکمت کے خزانوں میں سے جو قرآن ہمیں عطا ہوا اس کا عالم کیا ہوگا، اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو خیر، ایک ہے قرآن حکیم کی سادہ سی ہدایت، واضح ہدایت، بنیادی پیغام، وہ قرآن کے سرفیس پر موجود ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ بتا دی ہو جائے جس سے ایک معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ صاحب قرآن ہر آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی؟ ہر آدمی کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی؟ ترجمہ تو علماء نے لکھا. مجھے گمراہ ہو جائیں گے. ہاں، گمراہ ہوتے ہیں جو گمراہی کا ارادہ نہ کراتا ہے، اور جو ہدایت کی طلب و تڑپ لے کر آتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں یہ بھی رہی نہیں ہوئی، اللہ ہدایت اسے عطا فرماتے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اب ایک آدمی طلب و تڑپ کے ساتھ آئے گا تو کیا اللہ اس کو گمراہ فرما دیں گے؟ وقت اللہ سلمان فارس سے چلے تھے نا رضی اللہ عنہ، کبھی ایک پادری کے پاس، کبھی دوسرے راہب کے پاس، کبھی تیسرے راہب کے پاس، آخری نے کہا کہ جاؤ کھجور والی زمین میں، وہاں آخری رسول کا ظہور ہونا چاہتا ہے، ہوا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچ گئے. طلب طلب تھی، اللہ نے ہدایت پر پہنچا دیا. اور ابو لہب کو قرآن کس نے سنایا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مبلغ اعظم، داعی اعظم، خود اللہ کے رسول علیہ السلام، اور کلام عظیم قرآن حکیم خود سنا رہے، اور عربی خوب جانتا ابو لہب. آپ اور میں 100 سال لگا کر بھی وہ عربی نہیں سیکھ سکتے جو ابو لہب کو آتی ہوگی. مگر مسئلہ کیا تھا؟ دل کا سوئچ آف تھا نا، دل کا سوئچ آف تھا، طلب و تڑپ نہیں تھی، ہدایتیں ملی. سلمان فارس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کا سوئچ آن اللہ نے پہنچا دیا محمد رسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قرآن کی بنیادی ہدایت, مثلا میں آپ کے سامنے 8-10 آیتیں رکھ دوں, مجھے بتائیے کیا مسئلہ آپ کو. قرآن 3 دفعہ کم از کم کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ قرآن کا کلام, اللہ کا کلام. قرآن کہہ رہا ہے بار بار اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اللہ سے ڈرتے رہو اور چاہیے کہ تم میں تاریخ دیکھو اسے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی. کبھی قرآن کہتا ہے فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت, کہیں اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے اسے کیسے بنایا, کیا یہ آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے ان کو بلند کیا, کیا یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے جمایا, کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بچھایا. 1400 برس پہلے کا بدو ہے, اونٹ پر سوار ہے, وہ سمجھتا تھا کہ اونٹ کی اہمیت ہے صحرا کے اندر, زمین اس کے نیچے, پہاڑ اس کے سامنے, آسمان کی چھت اس کے اوپر ہے. وہ دنگ رہ گیا تھا کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہے. کسی بدو سے ہی پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا, اتنی سی بات تجھے سمجھ نہیں آتی, یہ نینگنیاں پڑی ہیں کیا بتا رہی, یہاں سے کسی بکری کا گزر ہوا ہے کہ نہیں, تو تیرے اور میرے سامنے پہاڑ, نیچے زمین, اوپر یہ آسمان, کہ اللہ کا بھی خود بخود پیدا ہو گیا ہوگا. ایک بوڑھی اما سے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا, اس اما نے کہا تجھے اتنی سی عقل نہیں, یہ میں چرخا چلاتی ہوں, اب تو ہمارے یہاں ملز موجود ہے نا ٹیکسٹائل کی, یہ میں چرخا چلاتی ہوں, یہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, تو یہ کائنات, یہ زمین و آسمان کے خود بخود پیدا ہو گیا, خود بخود چل رہے ہوں گے. اس وقت کا یہ ذہن رکھنے والا انسان اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتا تھا, آج کے دور کا انسان ہے وہ اسی آیت پہ غور کرے گا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کہیں اس پر غور فکر نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ نے اسے بنایا. تو آج انسان دنگ رہ جاتا کہ ایک ٹپ میں, یعنی ایک گھونٹ میں اونٹ جو ہے وہ 160 لیٹر کم و بیش پانی پی جاتا ہے, اور وہ جو ٹینکی اس کی کوہان میں بنی وہاں پہ سٹور رہتا ہے, مسلسل استعمال کرے تو 8 دن چل جائے گا, اور ہارڈ ٹائمز آ جائے اس کو احتیاط کرنا پڑے تو وہیں نہ گزار لے گا وہ اس کے اندر. یہ تو ایک بات ہے, درجنوں باتیں کی موجود ہیں. یہ قرآن کا بنیادی پیغام, اللہ کو پہچاننے کے لیے, اس کائنات کے خالق کو پہچاننے کے لیے, اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے, اصل زندگی آخرت کے بارے میں جاننے کے لیے, بنیادی یہ ہدایت قرآن کی ہر صفحے پر آپ کو ملے. یہ قرآن کا اوپن انویٹیشن, اور آپ اور میں تو مسلمان ہی, گمراہی کا کیا ہم سوال کرتے ہیں. علماء نے ترجمے کس کے لیے لکھے بھائی, تفسیریں کس کے لیے, اور اردو میں کس کے لیے لکھی؟ علماء تو عربی کو پڑھتے ہیں, وہ تو قرطبی کو پڑھیں گے, اپنے جریر کو پڑھیں گے, اپنے کثیر کو پڑھیں گے, عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ترجمہ تفسیر تو میرے اور آپ کی دونوں نے کیا, میں بھی ایک عام مسلمان ہوں کہ بھائی چلو اپنی زبان میں تم قرآن کو سمجھ لو, مجھے جواب دیجیے, مطلب 55 ترجمے اردو زبان میں علماء نے کس کے لیے کیے, معروف مقادر فکر کے, باتیں فرقوں کے 4-5 نکال دیں, کم از کم 50 ترجمے معروف مقادر فکر کے موجود ہیں, کس کے لیے آتے ہو, وہ آپ کے میرے لیے. تفاسیر بے شمار اب ہیں, 50 سے زیادہ تفسیر اردو میں موجود ہیں, جن میں سے کئی ایک کا عربی میں ترجمہ ہوا, انگریزی میں ترجمہ ہوا, دنیا کی اور زبانوں میں ترجمہ ہوا, اور ہم اردو بولنے والوں کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے, یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ علماء نے میرے اور آپ کے لیے لکھے. یہ جمعے کا خطبہ کیا ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا, کان یقرؤ القرآن یذکر الناس, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے, قرآن کے ذریعے تفسیر فرماتے تھے, یاد دہانی فرماتے تھے. یہ جمعے کا خطبہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا, قرآن پڑھتے, قرآن کے ذریعے یاد دہانی فرمایا کرتے تھے. آج اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے, مسجد کے نسخوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے قرآن کی, گھروں میں رکھے ہوئے نسخے قرآن کی مٹی پڑی ہوئی ہے, اور اگر ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی تو ہر جیب میں قرآن موجود ہے, موبائل فون پر موجود ہے, آڈیو میں ہے, ویڈیو میں ہے, ٹیکسٹ کی صورت میں موجود ہے, کیا کچھ دستیاب نہیں. اتنے وسائل و صلاحیت اور سہولیات اللہ نے دے دی ہو, اور مسلمان کے پاس اللہ کے کلام کے لیے وقت نہ ہو, اور پھر ہم یہ ہم سے مراد ہمارا معاشرہ کہے کہ ہمارے اللہ کی رحمت نازل کیوں نہیں ہوتی, ہماری جانیں اور مال ہمارے محفوظ کیوں نہیں, تو اندازہ کریں ہم کر کے آ رہے ہیں اللہ کے کلام کے. قرآن کہہ رہے قرآن مبین, واضح قرآن عطا کیا ہے, واضح قرآن عطا کیا, اور جس پہلو پر توجہ دلا رہا ہوں, 4 مرتبہ ایک آیت قرآن میں آتی ہے سورۃ القمر میں, آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتے یقینا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے, ہاں یاد دہانی کے لیے, بنیادی ہدایت کے لیے, بنیادی پیغام کے لیے, بنیادی باتیں سمجھنے کے لیے, اللہ کہتے ہیں ہم نے آسان کر دیا, اللہ کہہ رہے ہیں. پھر اللہ فرما رہے فہل مدکر, اب تم میں سے کوئی ہے جو آگے بڑھے, اور لے لے آگے بڑھ کر ہدایت. ہر نماز کی حرکت نہ آپ اور میں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے. اور اللہ کے نبی فرمانے جامع ترمذی کی روایت میں وہو الصراط المستقیم, یہ قرآن سیدھا راستہ ہے. اور اللہ کے نبی فرمان اسی ترمذی کی روایت میں جس قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور سے ہدایت دینا چاہے گا اللہ گمراہ فرما دے گی اس کو. یہ فرمائی ہدایت بھی ملے گی, فرمائے نہیں جو قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور سے ہدایت دینا چاہے گا اللہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑ دے گا. خدا را ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں قرآن کتنا ہے ہماری زندگیوں میں. نصاب تعلیم میں تو کوئی اہمیت نہیں اس کی, میڈیا والوں کی ترجیحات میں شامل نہیں, لیکن ان کو برا بھلا کہہ کے میری آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی. میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے گھر میں قرآن کا بیان کروا سکتا ہوں, میں پڑھ کر سنا دوں جس عالم پر اعتبار ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس دور میں اپنے فضل و کرم سے بڑا قبول کیا. پاکستان سے زیادہ پاکستان کے باہر جو لوگ ہیں وہ زیادہ قدر کرتے ہیں, ہمیں شاید قدر نہیں ہے ایسے حضرات و شخصیات کی. تو جن کو ان پر اعتبار ہے ان کا سن لے بھائی, اب تو لکھا ہوا بھی موجود ہے, ویب سائٹ پر بھی, انٹرنیٹ پر بھی ہے. مولانا تفیع عثمانی صاحب کا ترجمہ اس دور میں آیا, بڑا آسان سا ہے, بڑے مختصر تشریح کی, جن کو ان پر ان سے ذرا انسیت ہے ان کا پڑھ لو بھائی. کوئی کسی بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے ان کی علماء پر اعتبار ہے ان کا ترجمہ تفسیر پڑھ لو. کوئی اندیش مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے ان کا ترجمہ تفسیر پڑھ لو. کوئی دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے ان کا ترجمہ پڑھو تو صحیح بھائی. اپنے علماء پر تو اعتبار ہوگا جس مکتب فکر سے جس کا تعلق ہو. یہاں میں نہیں کبھی کوشش کرتا کہ مطلب باؤنڈ ہو کر آپ کے سامنے بات رکھوں, ہاں کوشش کریں ہمارے دل و دماغ وسیع ہونے چاہیے. جس عالم دین پر اعتبار ہے, جہاں یہ اس نے دین کے لیے وقت لگایا, دین کو سیکھا ہے, دین کے لیے محنت کی ہے, اعتبار پڑھے اس کے اندر جمعہ تشریف. یہ جو مزاج ہمارے نہ پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے یہ تو بڑی غلط بات ہے. نہ پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے زیادہ بڑا ظلم ہے بھائی. یہ کہو جس پر اعتبار تو علماء کا پڑھو, بالکل ٹھیک ہے علماء کا پڑھو, پڑھو تو صحیح, بیان تو کرو. تو گھر میں آپ کے میرے آڈیو میں بھی موجود ہو سکتا ہے, سب کا دستیاب, اکثر کا دستیاب. ویڈیو کا جس پر اتفاق ہے وہ ویڈیو چلا لیں. ترجمہ تفسیر پر جس کا اعتبار ہے وہ گھر میں 10 منٹ 15 منٹ کا بیان شروع کر دیں. اور ہم نے سے ہر بندہ جو ہے وہ ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے روزانہ شہر کے اندر, ٹھیک ہے پبلک ٹرانسپورٹ موبائل کے چھننے کے امکانات کے مسائل ہیں, وہاں شاید اس کی توجہ نہ ہو. ادر وائز ہم موٹر سائیکل, اپنی گاڑی, اپنی ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں, لگا لیں کان کے اندر آدھا گھنٹہ فضول یا دیکھنے اور سننے سے بہتر ہے کہ آپ خیر کی بات سن لیں. کیا مشکل ہے ہمارے لیے مجھے بتائیے. گھر والے رات کو کھانے میں, صبح ناشتے میں جو بھی ترکیب بن جائے 15 منٹ کے لیے بیٹھنے میں, یہ پڑھنا, یہ سننا, یہ دیکھنا, کیا مشکل ہے مجھے بتائیے. ہم اس کی برکتیں بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ, پھر پیغام بھی سامنے آئے گا, رہنمائی بھی سامنے آئے گی. کس قدر آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے, اور اتنا ہم قرآن حکیم سے دور ہوں تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے حالات کے بگڑنے کا شکوا کریں. اللہ کے نبی نے فرما دیا اس قرآن میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے, اس قرآن میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے, اس قرآن میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات اور بعد والوں کی خبریں موجود ہیں. فی ذکرکم, تمہارا ذکر اس قرآن یقین میں موجود. تلاش تو کریں, ہمیں کراچی کی تصویر بھی نظر آئے گی, میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج, ہمیں پاکستان کی تصویر بھی نظر آئے گی, ٹھیک ہے, ہمیں ہمارے حکمرانوں کی تصویریں بھی نظر آئیں گی, اور ہمیں ہمارے گھروں کے نقشے بھی نظر آئیں گے. اس مثالیں دوں گا تو سخت بات ہو جائے گی, چھوڑ دیتے ہیں ابھی, لیکن تلاش کیجئے آپ کو مجھے میرا اور آپ کا ذکر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ملے گا. ایک دن دو صفحے بھی, دوسرے صفحے بھی مل جائے گا, دو دن بھی, چار دن کے بعد مل جائے گا, چار دن, آٹھ دن کے بعد مل جائے گا. اور ایک آیت آپ کو کہے گی یہ تمہارے لیے ہے. انہیں نوجوانوں کو ہم سمجھا دیں اس طرح کہ بیٹا سورہ بنی اسرائیل پر آؤ گے, کبھی ترجمہ بھی پڑھو گے نا, تو قرآن کہتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما فقل لہما قولا کریما. اللہ اکبر, تمہارے ماں باپ یہ ایک یا دونوں بڑھاپے کو بہت ہیں, تو ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو دھڑکنا, بلکہ نرمی سے ان سے بات کرنا اور اپنے کندھوں کو آج اسی سے ان کے سامنے جھکا کر رکھنا اور دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب ان پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا شفقت کے صادر نے پالا تو لگی گئی میرے لیے. آپ کو میں نے سینہ تان کر اپنے باپ سے, والد سے بات کی تھی, رات کو میں نے اپنی ماں کو تنگ کیا تھا, میں نے کل اپنی والدہ کا دل دکھایا تھا, آج میں ناراض کر کے اپنی والدہ کو گھر سے نکلا ہوں, اور شام میں اگر یہ ترجمہ سامنے آئے گا تو آپ کو مجھے لگے گا یہ میرے لیے, یہ میرے لیے. کل نفس ذائقۃ الموت, پڑے گا کوئی شخص جو ابھی مرض سے گزر کر آیا ہو, بیماری سے گزر کر آیا ہو, شدید بیماری سے گزر کر آیا ہو, اللہ نے اس کو زندگی اپنے فضل سے دے رکھی ہے, اور وہ پڑے گا تو اس کو یاد آئے گا یہ تو میرے لیے. اللہ چاہتا اسی بیماری میں مجھے اٹھا لیتا. میں نے کسی کے ایکسیڈنٹ میں اس کو جاتے ہوئے دیکھا, میں بھی تو ہو سکتا تھا اس موٹر سائیکل پر, میں بھی تو اس گاڑی کے اندر ہو سکتا تھا, مجھے بھی پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. ایک ایک آیت آپ کو مجھے خطاب کرے گی, لگے گا کہ ہاں یہ تو میرے لیے راضی ہے میرے رب نے. آج 21ویں صدی میں اس سن 2015 میں فروری کے مہینے میں میرے لیے آئے گا, کسی اولاد کے کام آئے گی کوئی بات لگے گا میرے لیے, کسی باپ کے کام آئے گی, کسی شوہر کے کام آئے گی, کسی بیوی کے کام آئے گی, اور ایک مسلمان کے کام آئے گی. کبھی قرآن کو قرآن کی آیت جن جوڑ رہی ہوگی, من لم یحکم ایمان صلی اللہ تعالیٰ کا ملتا فرمون, جو لوگ اللہ میں نازل کرتا کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وہ کفر کر رہے ہیں, وہ ظلم کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, وہ فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں. اگر وہ بھی پڑھے گا اور مسلمان ہے, ذرا توجہ کے ساتھ پڑھے گا, تو اس کو بھی جھنجھوڑتا ہے قرآن کہ تمہارے پاس اختیار ہے, تم اللہ کی شریعت کو نافذ کیوں نہیں کرتے. آپ اور مجھے بھی قرآن جھنجھوڑے گا, تمہارے گھر میں تمہارے پاس اختیار ہے, تمہاری چلتی ہے مرضی گھر کے اندر, تمہاری مرضی چلتی ہے دکان پر, تمہاری مرضی چلتی ہے کاروبار کے اندر, تو وہ آیت مجھے بھی جھنجھوڑے گی, کیا تم نے اس گھر میں اللہ کی شریعت کو نافذ کیا ہے, اس دکان پر حلال حرام کا فیصلہ تم کر سکتے ہو, تم نے اس کی پاسداری کی ہے کہ نہیں کی ہے. ایک ایک آیت بخدا آپ سے مجھ سے خطاب کرے گا. یہ بات ہماری بے حسی بھی ہے, لفظ ہلکا ہے, لاپرواہی ہے یہ بھی لفظ ہلکا ہے. جو آپ شدید تر الفاظ ذہن میں لے کر آپ سے لے آئیے کہ ہم قرآن کی تاثیر کو بھلا چکے ہیں. آج ہم نے اس قرآن کو فقط ثواب کی کتاب سمجھ رکھا ہے کہ مر گیا کوئی تو پڑھ دو قرآن, بلکہ اب تو پڑھوا لو قرآن. اور اس سے آگے بڑھ کر جو افسوسناک بات ہے, معاف کیجیے گا, دو چار کچھ اداروں کے اندر پڑھ کر رکھے ہوئے قرآن انہوں نے. آپ بتاؤ کتنے چاہیے؟ مجھے اکاؤنٹس میں کہا جاتا ہے پری پیڈ کی انٹری لگ چکی, 1000 روپے ایک قرآن کے آپ جمع کرائیے, 10000 روپے جمع کریں, 10 قرآن ہم آپ کو دے دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ زندوں کا کلام ہے نا, زندوں کے لیے کلام. ہم نے صرف مردوں کو الاٹ کر دیا. استغفر اللہ. ہاں ہم قائل ہیں اولاد نیک ہو, باقی بھی مسلمان اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے, انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا, انشاءاللہ ہوتا ہے. ہم اس سے قائل ہیں اور کرنا بھی چاہیے. صدقہ جاریہ والی حدیث میں کیا آتا ہے, نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے وہ صدقہ جاریہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے. ہم اس کے قائل ہیں. مگر بھائی قرآن زندوں کے لیے کلام ہے, ہم نے اس کو مردوں کے لیے مخصوص کر دیا, اور اب خود بھی نہیں پڑھتے, دوسروں سے پڑھوا لیتے ہیں. یہ رمضان مبارک آئے کھول لیا, پتہ نہیں کیا لکھا اس کے اندر, حج عمرے میں جا کے پڑھ لیا, پتہ نہیں کیا لکھا اس کے اندر, بیٹی کو دے دیا سائے کے اندر گزار دیا, یہ تو کوئی دین نہیں ہمارا. اس کے بعد قرآن کے ساتھ میرا آپ کا تعلق ہے. بچے ہمارے فیس بک پہ ہر وقت اپ ڈیٹ ہوتے ہیں, ہر وقت اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ان کے پاس, واٹس ایپ پر ہر وقت واٹ نیکسٹ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگلا کیا, اگلی کیا خبر آنے والی ہے, اگلا کیا آئیڈیا شیئر ہونے والا ہے, اگلا کیا پوائنٹ ہے کہ جس پہ ڈسکشن ہوگا. واٹ اباؤٹ دی بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہمارے واٹس ایپ پر, ہمارے فیس بک کے اوپر کتنے ہمارے, ہم بڑے بھی استعمال کرتے ہیں, بچے بھی استعمال کرتے ہیں, یہ قرآن ہمارے وہاں پر شیئر ہوتا ہو, اس کا یہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر, اس طلب و طلب کے ساتھ اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن, ہمارے لیے قرآن نازل کیا ہے. بارہا وہ آیت بیان ہوئی, لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون, یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے, افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لے. اور وہ اللہ پکار رہا ہے, فہل من مدکر, تم میں سے کون ہے جو ہدایت کے لیے آنے کو تیار ہے, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, تم میں سے کون آگے بڑھ کر اس کو لینے کو تیار ہے. خدا رحم اس کے بارے میں غور کریں, خدا رحم اس کے بارے میں غور کریں. یہ قرآن کا وہ آسان والا پہلو ہے جس کی میں نے توجہ دلائی, یہ عام آدمی کے لیے. اور عام آدمی کہاں سے شروع کرے؟ ترجمہ تفسیر سے شروع کرے, قرآن کی محفلوں میں آنے سے شروع کرے. اور یہ جمعے میں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں برسوں سے قرآن ہی بیان کر رہے ہیں, تو جو بعد میں ساتھی ہے اس میں جلدی آیا کرو. یا تو ہاں نہیں جی, ہم نے پورا اہتمام کر رکھا الحمدللہ, باقاعدہ قرآن کے درود سے گزر دیں سر, آپ کو پتا الحمدللہ. ابھی آپ کہ ہم سب کو بتائے کہ ہمارے پاس وقت ہے کدھر, مجھے بتائیے. تو اللہ نے ایک سہولت دے رکھی, آدھا گھنٹہ 30-40 منٹ قرآن ہی بیان ہوتا ہے, جلدی وقت پر آنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا بھی ہم بار بار آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ جو اول وقت میں آتا اس کا ثواب بھی زیادہ بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں ہے. اور دوسرا قرآن کا جو پہلو ہے وہ خاص ہے, جس کو تدبر کہا جاتا ہے, قرآن کے اندر گہرا غور فکر کرنا. یہ ایک ایک لفظ آئے تو کیوں آیا, یہ فلاں جگہ اللہ العزیز اور الحکیم لائے تو کیوں لے کر آئے, کبھی غفور اور رحیم لائے تو کیوں لے کر آئے, اور کبھی عزیز الغفور کو لے کر آئے, وغیرہ وغیرہ. ایک ایک لفظ پہ غور کرنا. پھر آج اس دور میں ہم جی رہے, جدید مسائل پیدا ہوئے, کلوننگ کا مسئلہ کبھی آ گیا, ٹیکسی دینے کا کبھی مسئلہ آ گیا, تو کہاں سے مسئلے حل کریں گے؟ یہی حل کریں گے قرآن، یہ ہمارے پاس اور اللہ کے نبی کی سنت ہے علیہ السلام، اور وہاں سے اصول لیں گے. تو جو اجتہاد کیا جائے گا جدید مسائل میں، وہ بھی قرآن و سنت سے اصول لے کر کیا جائے گا. جدید مسائل پیدا ہوں گے ان کا یہی سے تلاش کیا جائے گا، نئے فتنے کھڑے ہوں گے ان کا جواب یہی سے نکال کر پیش کیا جائے گا. یہ اسپیشلائزڈ جاب ہے، اس میں قرآن میں گہرا غور و فکر کرنا، گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا، اور وہاں سے علم و حکمت کی موتی تلاش کرنا، جدید جو بھی مسائل کا، یہ ہے علماء کا خاص میدان، تدبر والا میدان. ہاں اللہ ہم میں سے کسی کو توفیق دے وہ باقاعدہ دین کے لیے وقت لگائے اور اس پوری محنت سے گزرے اور اس بصیرت کو حاصل کر کے وہ بھی اس میدان کے کچھ علم و حکمت کی موتی تلاش کرے، سبحان اللہ، کیا یہ اچھی بات ہے، موسٹ ویلکم. لیکن یہ خاص جاب ہے، یہ خاص علماء کا میدان ہے، کون کو کرنے دیجیے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو بھی قبول فرمائے. مگر جس بات پر توجہ پہلے دلائی گئی وہ عوام الناس کی سطح پر جو قرآن کو عام کرنا ہے. دیکھیے اللہ نے مجھے یاد دلایا بڑا خوبصورت کوٹیشن، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وحدت امت، اس کو رکھ دیجیے گا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وحدت امت، مولانا تفیظ وانی صاحب کے والد اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. فرماتے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ اور بڑے بڑے علماء جو دیوبندی مکتب فکر کے ان کے بھی استاد، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، وہ جن کو کالے پانی کی سزا دی گئی تھی، مشہور واقعہ ہے، 80 برس کے جب ہوئے اور واپس آ گیا سزا کاٹ کر کالے پانی کی، تو علماء کی مجلس نے گفتگو ارشاد فرمائی اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا اور کہا کہ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جہاں تک تنہائی میں، قید تنہائی میں غور و فکر کیا تو مجھے مسلمانوں کی زبو حالی اور مسلمانوں کے زوال اور اس وقت کی ذلت کی دو ہی بنیادی وجوہات نظر آئی، ایک ان کے آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، اور دو قرآن حکیم کو چھوڑ دینا، قرآن حکیم کو ترک کر دینا. یہ شیخ العلماء کے طبقے سے ہیں، وہ فرما رہے ہیں. ذکر ایک اور کر دوں، اقبال تو دنیا بھی تعلیم یافتہ لوگوں کے طبقے سے تھا نا، اقبال کا بھی یہ نالے سے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن، انہیں اللہ نے عزت دی، وہ واقعات مسلمان تھے، اور تمہارا ذلیل کیوں دنیا نے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دی. اور ان سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے رسول کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقو بہذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا فرما دے گا. یہ تذکرہ ہے پوری امت کا. خیر، تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے جب یہ دو باتیں فرمائی کہ ایک مسلمانوں کے اختلافات اور دوسرا قرآن کو ترک کر دینا، اس پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کے اصل میں بات یہ کی، قرآن کسی درجے میں بھی عام ہوتا اور قرآن کسی درجے میں واقع اس کو میں تھاما ہوا ہوتا تو آج ہمارے یہاں یہ فرقہ واریت اور یہ تفرقے اور یہ اختلافات اس سطح پر نہ پہنچتے جا پہنچے ہیں. اور یہ بات بھی برسوں پہلے مفتی شفیع صاحب فرما رہے، آج اگر حیات ہوتے تو کیا فرما رہے ہو گندہ گدی، جبکہ مسجدوں پر ٹیگ لگے فلاں کی مسجد ہے، اللہ اکبر. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل وجہ ایک ہے، قرآن کو چھوڑ دینا. پھر شیخ الہند نے کیا فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ گلی گلی میں بچوں کو تو قرآن صحیح پڑھنے کے مکتب قائم ہونے چاہیے، الحمدللہ مدارس کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور بڑوں کے لیے کیا ہے، عوامی درس قرآن، عوام کی سطح پر قرآن کا درس ہونا چاہیے. ماضی میں قرآن علماء کے درمیان بیان ہوتا تھا، پڑھ لیا جاتا تھا، نہیں، وہ اس وقت شیخ الہند کی نگاہ سے فرمایا عوامی درس قرآن، عوام کی سطح پر قرآن کو عام کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ میرا تحریر ہے، 80 برس کے بوڑھے بزرگ عالم اور علماء کے استاد وہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں اس امت کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس قرآن کو اگر ہم نے عام نہ کیا تو نہ یہ فرقہ واریہ ختم ہوگی نہ اور ہمارے مسائل ختم ہو سکتے. خدا را ہم اس پہ غور کریں، اللہ مجھے اور آپ کو واقعتاً قرآن سے زندہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.